بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 فروری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نوع انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ہماری ناقدری کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ہر طرف آپ کو پوسٹر نظر آئیں گے، سیرت کے جلسے ہیں، محافل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہیے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ایسی ہے کہ عام طور پر میلاد کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات تو یقینی ہے کہ اس روز آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. یوم وفات تو آپ کا یقیناً 12 ربیع الاول ہے، لیکن یوم پیدائش کے حوالے سے تاریخ نگاروں میں اختلاف ہے. اس دور میں جو ایک کتاب سیرت کی بہت زیادہ معروف اور مقبول ہوئی، الرحیق المختوم، اس کو اسپیشل پرائز بھی ملا تھا، عربی زبان میں لکھی تھی، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، انڈیا کے عالم دین ہیں، تو انہوں شاہ فیصل ایوارڈ بھی اس کتاب کو ملا تھا. ان کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول ہے آپ کا یوم ولادت. بہرکیف اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت اور تعلق ہے، اس کا ایک دفعہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، اس کا اعادہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے. آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، وہ تو ہمارے قیاس اور ہمارے تخیلات سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں رہی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ سرٹیفکیٹ کسی اور کو نہیں ملا. اور یہ رحمۃ للعالمین کا لقب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی یا آپ کے عقیدت مند نے نہیں دیا. یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا عطا کردہ ہے، جو سب کا خالق ہے. وہ ملائکہ کا بھی خالق ہے، وہ جنات کا بھی خالق ہے، وہ انسانوں کا بھی خالق ہے، وہ انبیاء کا بھی خالق ہے، وہ اولیاء اللہ کا بھی خالق ہے. وہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت. اسی لیے کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن کیا ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی عظمت، ان کے مقام کا ذکر کرنا صرف یہی مقصود ہے؟ ان سے محبت کا اظہار اور عشق کا دعویٰ بس اسی پر سب کچھ موقوف ہے؟ یا اس حوالے سے ہم پر کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ایک پہلو سے آپ غور کریں تو یہ خطاب جو اللہ نے دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا میں صورتحال بظاہر اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ سے اپنی نسبت پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، وہ دنیا میں آج ذلیل و خوار ہیں. اس رحمت کا کوئی ظہور نظر نہیں آ رہا ان کے اوپر، ذلت ہے، مسکنت ہے، زوال ہے، انحطاط ہے. تو سب مسلمانوں میں 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. تیری رحمت کا سب سے بڑا مصدر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے تیری رحمت سے محروم ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ہمارے لیے غور طلب مسئلہ ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، جو اس امت کا حصہ نہیں ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ پھل پھول رہے ہیں دنیا میں، وہ سربلند ہیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہم بے دست و پا ہیں. تو رحمت للعالمین کا ظہور اس وقت کہیں نظر آ رہا ہے؟ بلکہ ایک اور اعتبار سے دیکھیں، ساری دنیا اس وقت مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. آپ تو رحمت سراپا رحمت بن کر آئے تھے اور آپ کے امتی جو ہیں وہ دہشت گرد کہلا رہے ہیں. قصہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم کیوں محروم ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. اس کا کوئی ضرور، دنیا کو کیا بتائیں گے؟ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے تو ان کی رحمت ان کے ماننے والوں پر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، مسکنۃ و ذلۃ کا عذاب ان کے اوپر مسلط. تو ایک سوال اٹھنا چاہیے، اور اس رحمت للعالمین کے مظاہر اصل میں کیا ہیں اور کیا تھے اور کیا ہیں، اور ہم کس طرح اس سے محروم ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک مستقل سوال ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو کروں گا آئندہ. اس سے پہلے سورہ اعراف کا یہ مقام، اصل میں اس میں ہمارے لیے ایک عملی رہنمائی ہے بہت بڑی. ہم آپ کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں تو اس کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ لیکن اس وقت امتیوں کا جو حال ہے، محفلیں ہیں، میلاد ہیں، درود ہیں، سلام ہیں، اور دین سے اور اللہ کے رسول کے سننے سے کوسوں دور ہیں. یہ ہے سچا امتی؟ کون ہے سچا امتی؟ اس کو کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا. دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے میں ہوں سچا امتی، میں سب سے بڑھ کر پیروکار، میں سب سے بڑا عاشق. تو سورہ آراف کا یہ مقام بڑا عجیب ہے. بات شروع ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے، اور پھر یہ بات آئی کہ اصل رحمت خاص کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، انہیں سنایا گیا کہ نہیں ٹھیک ہے تمہاری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس نبی کی پیروی کرے، رحمت خاص ان کے لیے. لیکن پھر ان کے اوصاف بیان کیے گئے جن کے لیے وہ رحمت خاص ہے، جو واقعی فالوور ہیں، جو واقعی اس رسول نبی کے سچے امتی ہیں. یہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا ضرور کہ ہم آپ کے سچے امتی بنیں. معیار یہاں سے سامنے آتا ہے. چنانچہ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، یہ دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، صفحہ آیت نمبر 156 157 سورہ آراف. سورہ آراف میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل سے، اور رسولوں کا بھی ذکر ہے لیکن خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، 7-8 رکوع پر محیط. اسی میں یہ بات آئی کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اجتماعی استغفار کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور وہاں انہوں نے کچھ دعائیں کی. کوہ طور پر جانے کا معاملہ کئی مرتبہ ہوا حضرت موسیٰ کا. ایک موقع پر تو بلائے گئے تھے تورات کی الواح دینے کے لیے، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں موجود ہے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے طے کیا تھا 30 دن یا 40 دن تک کوہ طور پر آؤ گے اور مسلسل روزہ، اس کی تفصیل یہ آتی ہے حدیث میں، 30 دن کا مسلسل روزہ، بلکہ اس کو 40 دن تک کیا گیا مکمل، اور پھر انہیں تورات کی الواح عطا ہوئی. لیکن یہاں پر جو وہ گئے ہیں کوہ طور پر 70 افراد کو لے کر، اس کے بارے میں کئی امکانات ظاہر کیے ہیں مفسرین نے. زیادہ رجحان یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے گروہ نے گوسالہ پرستی، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، اور یہ اسی وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر تورات کی الواح لینے کے لیے، پیچھے سے یہ کام ہوا تھا، تو ایک بہت بڑا جرم کیا قوم نے، بہت بڑا جرم. اس پر سزا دنیا میں بھی ملی، اور پھر اجتماعی استغفار کے لیے 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، وہاں دعائیں کی. انہی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ اے پروردگار ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھی خیر اور بھلائی اور حسنات. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اپنی قوم کے لیے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں خیر اور بھلائیاں ہی لکھ دے، طے کر دے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیرے ہی حضور میں توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں. یہ دعا کم و بیش وہی ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بھی تلقین کی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. تو مضمون وہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے خاص طور پہ دعا کی کہ میری امت کو خاص مقام ہو، رحمت خاص جو ہے وہ میری امت کو ملے، بنی اسرائیل کو ملے. ان کی خواہش تھی، انہی میں سے تھے، بالکل فطری خواہش ہے. جواب پر ارشاد فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء. اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا کہ جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے تو میں اس عذاب کو مسدد کروں گا اس پر جس کو چاہوں گا. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے، قانون عذاب ہے، جو اس کی زد میں آئے گا اس پر اس کو عذاب ملے گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ تو محیط ہے ہر شے کو، جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے ایک رحمت عام ہے اللہ کی طرف سے. جو حدیث میں آیا کہ اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ تمام مخلوقات میں بانٹ دیا، اور اسی کا مظہر ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے محبت اور ایثار جو ہے یہ اس رحمت کا ایک پرتو ہے، انسانوں میں تو ہے ہی ہے، تمام مخلوقات نے اس کو بانٹ دیا. اسی کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو، ملحدوں کو رزق بھی دے رہا ہے، معلومات دنیا بھی دے رہا ہے، جاؤ کرو عیش. یہ رحمت عام، لیکن ایک رحمت خاص ہے وہ کن کے لیے ہوگی، جس کی دعا حضرت موسیٰ کر رہے ہیں اپنی امت کے حق میں. فرمایا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں، ان کے لیے طے کر دوں گا کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکات دیتے رہیں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. اس پہ خاص زور ہے ہماری آیات. اگر تورات اللہ کی کتاب تھی تو اس کے بعد بھی اللہ کی کتابیں اور آئیں گی. بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ بعد میں بھی جو نبی اور رسول آئے جو تورات کی تصدیق کرے کہ ہاں تورات اللہ کی کتاب ہے، تو تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تو جا وجہ تورات میں موجود تھی، اور آپ پر ایمان لانے کا بھی عہد بنی اسرائیل سے ان کے علماء سے لیا گیا تھا. تو والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیات پر یعنی تمام آیات پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اصل میں وہ ہیں رحمت خاص کے مستحق. چنانچہ بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا حضرت عیسیٰ کا ہی پہلے تو انکار کر دیا، انجیل کو ہی نہیں مانا. گنتی کے چند تھے بنی اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مخالفت پر جیسے قبر بستہ ہوئے آپ کو معلوم ہے. تو رحمت خاص ان کے لیے جو ہماری آیات پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں گے. اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اس کا مصداق اس وقت کون ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، صاف صاف کہہ دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے فالوورز ہیں. رحمت خاص ان کے لیے، تین الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پھر آپ کی شان ہے. یہ امی کا لفظ جو ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کوئی، ابھی کچھ اس نے سیکھا نہیں، کچھ علم حاصل نہیں کیا، باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، ام سے بعض کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے. بنی اسرائیل چونکہ ان کے ہاں کتابیں آئیں، بہت سے رسول آئے، اور بنو اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یہ جو شاخ تھی جو جسے آباد کیا انہوں نے مکہ میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہم ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے اس وقت بشر کہلانے کے مستحق ہیں، انسانیت. باقی لوگ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو لقب بنا دیا کہ اسی نبی رحمت، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکمت اور معرفت اور شریعت کے وہ موتی اور جواہرات جھڑ رہے ہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں اس کے سامنے. تو جو ان کو فالو کریں گے، یتبعون، اتباع، بالکل صحیح لفظ جو عربی میں، انگریزی میں ترجمہ ہے فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنے والے. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ ہے، کچھ شانیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر پائیں گے وہ اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں. اور یہ حقیقت ہے کہ تورات اور انجیل ان میں تحریف ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ سے پہلے ہی تحریف ہو چکی ہے. اور کھرچ کھرچ کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نکالیں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ کی آمد کی خبر ہے، بشارت ہے. پوری کوشش انہوں نے کی، اس کے باوجود بھی کئی مقامات پر آج تک بھی اسی تورات اور انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیشین گوئی ہے، آج بھی موجود. میں ان کے بھائیوں میں تمہارے جیسا ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تورات میں یہ الفاظ ابھی بھی موجود ہیں. اور بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے نا، جن سے چلی تھی نسل. حضرت اسحاق کے کون ہیں بھائی دوسرے؟ حضرت اسماعیل. یعنی بنو اسماعیل میں ایک رسول اٹھاؤں گا، اور تمہیں تو تورات عطا ہوئی ہے نسخے کی شکل میں، الواح کی شکل میں، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اس کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام جو ہے بیان ہوگا اور قلب مبارک پر اترے گا. کوئی ہے ہی نہیں اس کا سوائے، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مصداق نہیں. آج بھی الفاظ موجود، بلکہ والد محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نیو یارک میں انٹر فیتھ ڈائیلاگ ایک جگہ وہ گئے تھے، تو ایک یہودی عالم سے بھی بات ہوئی اور اس نے دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پیشن گوئی تو اس موجودہ تورات میں بھی موجود ہے، اور یہی کوٹ کر دیا کہ بتائیے اس کا مصداق سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا ہاں، ہم غور کریں گے. اس لیے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کا ذکر پائیں گے وہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نبی کیا کریں گے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم؟ تین باتوں کا تذکرہ ہوا یہاں. سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہر معروف بات کا، ہر اچھی بات کا وہ حکم دیں گے، اس کی تلقین کریں گے، اس کو ایجوکیٹ کریں گے، اور جو بھی منکرات ہیں ان سے روکیں گے، ان سے منع کریں گے. اب بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمام رسول اور نبی کرتے رہے، سبھی کا کام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ لفظ معروف اور منکر، اس کی ذرا آپ گہرائی میں جائیں گے تو نیکی اور بدی دو الفاظ تو ہم کہتے ہیں، لیکن معروف اور منکر کے اندر جو معنویت ہے وہ کیا ہے؟ معروف وہ کام ہے جسے انسانی فطرت ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے، پہچانتی ہے، سازگاری ہے اس کی انسانی فطرت کے ساتھ. منکر وہ ہے جس سے انسانی فطرت ابا کرتی ہے، اس سے توحش محسوس کرتی ہے، اس سے سازگاری نہیں ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہے، فطرت انسانی سے غیر موافق ہے. معروف جانی پہچانی چیز، منکر جس کا انکار کیا جاتا ہے، جسے پسند نہیں کیا جاتا. اب فطرت انسانی جو ہے اس کا معاملہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام دین فطرت ہے. لیکن کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، یہ ہر دور میں اس کی ایک بحث چلتی رہی ہے، اور ہر دور میں بعض اوقات تصورات بھی بدلتے رہے. چنانچہ میں اشارہ کروں گا کہ فلسفہ، چونکہ فلسفہ جو ہے علم حقیقت، حقیقت تک رسائی کا علم سمجھا جاتا ہے ہر دور میں. فلسفیوں نے کوشش کی کہ اپنی عقل کے بل پر حقیقت تک، حقیقت مطلقہ تک، الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچے، اصل حقیقت کیا ہے. وہی فلسفہ فلاسفہ تھے، وہ حکامات تھے. تو فلسفے کی ایک اہم شاخ ہے ایتھکس، علم الاخلاق، کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے یہ درست ہے اور کیا غلط ہے. یہ بہت پرانی بحث ہے. آیا اس کے لیے کوئی آفاقی اصول ہیں یا ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں تصورات خیر اور شر کے؟ ہر علاقے کے اندر بعض اوقات بدل جاتے ہیں. سقراط کا بھی جو ایک مشہور مقولہ ہے وہ علم الاخلاق کے حوالے سے ہی ہے، علم نیکی ہے اور جہالت برائی ہے. اس کا اپنا ایک تصور تھا، بہت مشہور مقولہ ہے. اور آج کے دور میں جو فلسفہ جہاں تک پہنچا ہے ترقی کر کے، اور علم الاخلاق جو ہے اس کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے، مادہ پرستی کے دور میں بہت سے نظریات ہیں جو آج کل مقبول ہیں. ان میں سے ایک یوٹیلیٹیرین تھیوری ہے، جس چیز میں لوگوں کا فائدہ ہو وہ ہم کہیں گے خیر ہے، جس میں نقصان ہو وہ شر. اب لوگوں کا فائدہ سے کیا مراد ہے؟ ہماری قوم کا فائدہ یا پوری نوع انسانی کا فائدہ؟ اب یہاں آ کر گڑبڑ ہوتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو زوال کی انتہا ہے اس دور کی، علم الاخلاق جہاں جس کا کلائمکس ہے وہ ہیڈونزم ہے. ہر شخص کے لیے جو اس کی پسند ہے، جس میں اسے راحت ملتی ہے، جس میں اسے لذت ملتی ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے. بات ہی ختم ہو گئی. کوئی آفاقی اصول نہیں ہے، ٹوٹلی سبجیکٹو. اب ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کی اپنے مفادات دوسرے سے ٹکرائیں گے، لہذا کوئی اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں خیر اور شر کا. بات ہی ختم. ایک شخص کو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ خیر ہے. یہ ہے وہ انسانی علم اور اس کی نارسائی اور عقل، جو انسان کو پھر بو لہبی اس کا مقدر ہے. عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. حقیقتاً معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اس کا حتمی فیصلہ کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فطرت کے سب سے بڑے ترجمان، اصل ترجمان، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کریں اسی کو پکڑ لو، وہی دین ہے، وہی اصل خیر ہے. وما نہاکم عنہ، جس سے وہ روک دیں فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، وہ منکر ہے. یہ ہے اصل معیار. اور اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق وہی تعلیمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا حتمی تعین معیار اب وہ ذات ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آپ کی ایک دوسری شان بیان ہوئی، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو ناپاک اور خبیث چیزیں ہیں جن میں شر کا پہلو ہے، نقصان دہ ہیں جسمانی یا روحانی اعتبار سے، انہیں حرام قرار دیں گے. حلال حرام کی بحث بھی چلتی رہی ہے، مختلف شرائع جو ہیں ان کے اندر اس میں فرق بھی رہا. یہود سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور وہ تنقید کرتے تھے مسلمانوں پر کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ہماری شریعت میں تو حرام تھا. تب قرآن مجید نے واضح کیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ اونٹ حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت مرغوب تھا، حلال تھا، شریعت موسوی میں حلال تھا حضرت یعقوب نے، لیکن ان کو حکما نے روک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قسم کھا لی تھی انہوں نے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، تو بنی اسرائیل نے سمجھا کہ حرام. الا ما حرم اسرائیل وعلی نفسہ، اب حلال اور حرام میں اصل بات کیا آئی جو یہاں پر اس آیت میں سامنے آ رہی ہے کہ تمام طیب چیزیں جن کے اندر انسان کے لیے خیر ہے، جو طیب ہیں، فی نفس ہی پاک ہیں، اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی طیب ہیں، ان تمام کو جائز قرار دیں گے تاکہ کسی بھی طیب شے سے نوع انسانی محروم نہ رہے، اور تمام نجس اور ناپاک جن چیزوں کے اندر خبز کا پہلو ہے، شر کا پہلو ہے، وہ جسمانی اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو، یا روحانی اعتبار سے ہو، ان سب کو حرام قرار دیں. یہ ہے اصل بات. یہ نہیں کہ خامخواہ کی پابندیاں ہیں کہ بھائی یہ حلال یہ حرام، یہ فی نفس ہی طیب ہے اسی لیے حلال ہے، اس کے اندر فی نفس ہی خبز ہے لہذا حرام. تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس کا بھی آخری فیصلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کریں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نوع انسانی کے کندھوں پر جو پڑے ہوئے بوجھ ہیں اور گردنوں میں پڑے ہوئے طوق، ان سے نجات دلائیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر اس کو سرسری طور پر گزر گئے ہیں مفسرین بھی، لیکن یہ بہت اہم گوشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اچیومنٹس ہیں اور جو آپ نے نوع انسانی کے لیے رحمت کے دروازے کھولے. کس کس اعتبار سے آپ نے نو انسانی کو مختلف قسم کے بوجھ اور طوق جو پڑے ہوئے تھے ان کی گردنوں میں، ان کے کندھوں پر پڑے ہوئے بوجھ، ان سے نجات دلائی ہے. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس وقت میں اشارہ کروں گا، اس وقت تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ ہوگی. سب سے بڑا بوجھ سیاسی سطح پر تھا، اور وہ کیا تھا؟ ملوکیت. انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، ایک خاندان کو حق ہے کہ وہ تمام سیاہ و سفید کا مالک. تصور ختم. سید القوم خادمهم، حقوق انسانی سے متعارف کرانے والا اسلام ہے. انسان تو قناعت کر کے بیٹھا ہوا تھا ملوکیت کے نظام پر. اس دور میں بھی آپ کو معلوم ہے رومن امپائر، پرشین امپائر، جہاں بھی ہیں جو بھی امپائر تھے سب ملوکیت کی بنیاد پر تھے. وہ ایک خاندان کی حکومت ہے، سارے اختیارات بھی اسی کے، جیسے چاہیں ٹیکس لگائیں، جیسے چاہیں لگان لگائیں، صبح کو کوئی قانون ہو، شام کو کچھ ہو، عوام کے کوئی حقوق. ہاں اگر ان بادشاہوں میں، شہنشاہوں میں کوئی شخص عادل کرنے والا بھی ہے، عوام کا خیال رکھنے والا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. نوشیروان عادل، اس کا نام تاریخ میں عادل بھی ہے، بادشاہ ہونے کے بعد ساتھ ساتھ عادل، ایکسیپشن ہے. اس قسم کی چند شخصیات آپ کو مل جائیں گی، باقی سب وہ تو صرف اپنے ذاتی مفادات، عوام کے کوئی حقوق نہیں، کوئی مفاد نہیں. اس ملوکیت کی جکڑ بندی سے نجات دلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین حق اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کیا، اور تصور دیا انسان حاکم نہیں ہے، حاکم صرف اللہ ہے. سروری زیبا فقط اس ذات پہ ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرے گا، یہ ہے اس کا کام. اور اس اعتبار سے جو قوم میں سب سے اونچا انتظامی اعتبار سے وہ خادم ہے، سید القوم خادمهم، وہ قوم کا خدمتگار ہے. یہ صرف ایسے اصول کاغذوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، عملاً یہ نظام قائم کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ بات کہی تھی رستم کے دربار میں، جب پوچھا گیا کہ تم کیوں آئے ہو بھائی، عرب لوگ تو قبائلی زندگی گزار رہے تھے، یہ متمدن لوگ تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑی بڑی سیولیزیشن تھی، اور ان کی حیثیت ایسے جو قبائل سے کچھ لوگ آتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، جیسے منگول قبائل چائنا پر جا کے ریڈ کرتے تھے، وہ چنگیز خان جہاں سے ابھرا ہے، اور یہ کہ شب خون مارا، کچھ مال لے گئے، لوٹ کے لے گئے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، اپنے اپنے علاقوں میں واپس دبک گئے. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لشکر کشی، فوج کشی ہو رہی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ چڑھے آ رہے ہیں کہ بھئی ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تم آئے کس مقصد کے لیے ہو؟ جواب کیا دیا تھا؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الاسلام ومن جور الملوك الى عدل الاسلام. اب بھول جاؤ، اس انداز سے ہم نہیں آئے کہ کچھ ہمیں مل جائے یہاں سے اور ہم لے کے واپس چلے جائیں. ہم بھیجے گئے ہیں، ایک مشن ہے، وہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اور ایمان کے نور سے متعارف کروائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کے تحت لے کر آئیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا تھا، 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک میں بھی قائم نہیں آج. یہ ہے شرم کا مقام، شرم سے ڈوب بننے کا. آپ رحمت بن کر آئے پورے تمام جہانوں کے لیے، اور جو ان کے نام لیوا ہیں وہ خود اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِثْلَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ تو ایک تھا بادشاہوں کا جور، ظلم و ستم، استبداد، جبر. ایک جبر مذہب کے نام پر بھی ہو رہا تھا. جو مذہبی پیشوا ہیں وہ وار لارڈ بن کر بیٹھے ہوئے تھے. انسان اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، مالک سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو بہت گناہگار ہے، پستی کا مکی ہے. ہمیں نذرانے پیش کرو، ہمارے جو ہیں وہ حلوے مانڈے ہمیں پہنچاؤ، ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں. تم خود نہیں پہنچا سکتے، تم رابطہ نہیں کر سکتے. یہ ہے جو دوسرا جبر تھا. اقبال نے کہا ہے نا کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. بادشاہ خراج مان رہے ہیں اور خون پسینے کی کمائیاں کھینچ رہے ہیں عوام الناس کی، اور یہ مذہبی پیشوا صدقات کے نام پر اور اللہ سے جو ہے رابطہ کرانے کے عنوان سے لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ رہے ہیں. یہ دوسرا جبر تھا، اس سے نجات دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی جہاں بھی پکارے، کوئی حائل نہیں ہے بیچ میں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ جو بھتہ خور بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی صفایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر ان کو اکوموڈیٹ کر لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں وہ پرانا نظام ہی منظور ہے، اسی سے خوش ہیں. تیسرا ہے، اس پر اشارہ ہی کر کے گزروں گا، کچھ سماجی رسومات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عوام الناس جو ہیں وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن سوشل کمپلشن کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. شادی کی تقریبات ہیں، پیدائش کی تقریبات ہیں، موت کی تقریبات ہیں. اب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر مختلف رسومات کا انبار جب اکٹھا کرتے رہتے ہیں، خرچ. ان کے پاس تو اللہ نے فراوانی دی ہے، سارا بوجھ پڑتا ہے عوام الناس پر. اور یہ وہ موضوع ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک شروع کی تھی، والد محترم نے اس کے حوالے سے، یہاں نکاح ہوتا ہے اس پہ تفصیل سے میں اور جو بھی نکاح پڑھاتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کتنا سادہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکی والے کے اوپر تو ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنے دیا. آپ نے تو مثال قائم کی ہے, وہ اسوہ پیش کیا, لیکن ہم نے شادی کو مشکل ترین بنا لیا. کسی کے ہم مرگ ہو گئی, ظاہر بات ہے کہ اس کے قریبی عزیز ہے, اس کے والد ہیں, والدہ کا انتقال ہو گیا گھر میں, اور اس پر ویسے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, اوپر سے جو ہے اس کو قرضے لے لے کر جو ہے پورے کرنے پڑ رہے ہیں کہ اب سوئم بھی کرنا ہے, چیدم بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, مولوی صاحب کو بھی پہنچانا ہے. یہ کچھ اسلام میں تو ایسا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا سادہ معاملہ کیا تھا, وہ سارے بوجھ ہم نے اوپر لاد دیے. یہ سوشل کمپلشن کے تحت سب کو کرنے پڑتے ہیں. تو یہی غریب آدمی بھی شادی کرے گا تو اسے سارے خرچے پورے کرنے ہیں, سارے کھاتے پورے کرنے ہیں. وہاں بھی مرگ ہوگی تو اسے بیچارے کو قرضے لے لے کر جو ہے وہ سارے یہ کھاتے پورے کرنے پڑیں گے کہ جو معاشرے کے اندر پھیل چکے ہوتے ہیں. نجات دلا گئے تھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے. بہرحال یہ ہے وہ آپ کی چند شانی, اور اس کے بعد اب تذکرہ آ رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون. جو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, ان کا احترام کریں گے, ان کی حمایت کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اور اس نور کا اتباع کریں گے, وہ وہی جو آ رہی ہے ان پر نازل ہو رہی ہے, وہی ہوں گے کامیاب ہونے والے, وہی ہیں سچے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ آخری حصہ جو ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلی بار کروں گا. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.